بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بمرشد من الشيخ شيخ العرب والعجم عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دام برکاتم العالیہ فرماتے ہیں کہ وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے. فرمایا کہ یعنی جب کوئی درد بھرا دل رکھنے والا صاحب نسبت اللہ والا وہ اللہ کی خاطر سے فریاد کرتا ہے، کیا مطلب؟ یعنی اپنی زبان سے اللہ تعالی کی محبت اور معرفت کے مضامین پیش کرتا ہے، تو در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ سے دور بندوں کو، وہ جو جن کے قلوب اللہ تعالیٰ کی سے دور ہیں اور جن کے قلب میں اور اللہ تعالیٰ کے انوارات اور تجلیات میں نفس کا گولا حائل ہوتا ہے، تو در حقیقت وہ اپنی ان محبت اور معرفت کی الفاظ اور ملفوظات سے دل میں ایک تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ دلوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد کرنا مشغول مقصود ہوتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی یاد اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں، جس سے یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اس لیے کیا فرمائے؟ وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے. وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے. جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں، جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں، سمجھے کہ اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے. جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں، سمجھے کہ اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے. انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا، انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا، ذاکر کو اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے. فذکرونی اذکرکم، تم ہم کو یاد کرو ہم تم کو یاد کریں گے. حضرت والا نے فرمایا کہ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ جو تابعی ہے، تسبیح اٹھائی اور فرمایا کہ دیکھو کچھ ذکر کیا، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ہم مجھ کو یاد فرما رہے ہیں. تو میرے مرشد فرماتے کہ خادم نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کون سا وائرلیس آیا، آپ کو کون سا ایس ایم ایس آیا، ٹیلی فون آیا جو آپ کو پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یاد فرما رہے ہیں. فرمایا کہ یہ تو وحی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر آ رہی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کیا کہ فذکرونی اذکرکم، تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی یاد کی توفیق دی، تو جب میں یاد اللہ تعالیٰ کو کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ بھی تو مجھ کو یاد فرما رہے. لہٰذا فذکرونی، ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں وہ ہمیں یاد کر رہے. لہٰذا انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا، ذاکر کو اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے. اور پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم، پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم، پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رہا ہے. جو یاد کر رہی ہے یہ خاک آسمان کو، جو یاد کر رہی ہے یہ خاک آسمان کو، اختر فلک زمین کو بھی یاد کر رہا ہے. جو یاد کر رہی ہے یہ خاک آسمان کو، اختر فلک زمین کو بھی یاد کر رہا ہے. اس لیے میرے پیارے دوستو، ہمارے بزرگ میرے شیخ اور مرشد دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں نا کہ جی جب تک ہم صحبتوں میں رہتے ہیں تو نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے، سنت پر عمل کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی صحبتوں سے ہٹتے ہیں تو پھر دوبارہ ایک آدھ دن تو گاڑی صحیح چلتی ہے، اس کے بعد پھر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. ایک صاحب نے مجھ سے آ کر کہا، کہنے لگے کہ میں تمہارے یہاں جمعہ پڑھتا ہوں تو دو تین دن گاڑی ٹھیک رہتی ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ جماعت کی نماز بھی ملتی ہے، فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھتا ہوں، بیوی سے بھی لڑائی نہیں کرتا، اور جو ہے حسینوں سے بھی نظر بچانے میں زیادہ مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا، اور حسینوں سے نظر بچانے کی توفیق بھی ہو جاتی ہے، سنتوں پر عمل کی بھی توفیق ہو جاتی ہے. کہا لیکن اس کے بعد دو تین دن گزرتے ہیں پھر دوبارہ سے پھر وہی نمازیں چھوٹنا شروع، سنتوں میں سستی، پھر بیوی سے بھی ہلکی پھلکی جنگ شروع ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد بد نظری کے تقاضوں میں شدت پیدا ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ میں اپنے تقاضوں سے مغلوب ہو کر اور بد نظری میں مبتلا ہو جاتا ہوں. میں پوچھا کہ بھائی آپ کے پاس موبائل ہے؟ کہنے لگے جی ہے. آپ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں؟ جی اس کو استعمال بھی کرتے ہیں. تو جب استعمال کرتے تو موبائل کی بیٹری جو ہے وہ ختم ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہ جی فوراً بیٹری ختم ہو جاتی ہے کچھ استعمال کر کے. پھر کیا کرتے ہیں؟ چارجر اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور چارج کرتے ہیں فوراً موبائل کو. میں نے کہا بس اسی طرح سے اگر ایمان کی بیٹری چارج ہو جائے تو آخر اس کو استعمال بھی تو کرتا ہے. لہذا جب وہ بیٹری ختم ہونے لگے, موبائل کی جب بیٹری ختم ہونے لگتی ہے تو پہلے ہی آنا شروع ہو جاتا ہے پیغام کہ بیٹری لو, بیٹری ختم ہو رہی ہے. اور لو بیٹری کا جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ پیغام آنے لگ جاتا ہے. تو پھر انسان کیا کرتا ہے, جہاں بھی ہوتا ہے پوچھتا ہے بھائی نوکیا کا پتلی پن والا چارجر ہے آپ کے پاس, سیمسنگ کا چارجر ہے, فلاں چارجر ہے. دکان میں تھوڑی دیر بیٹھے گا وہاں بھی چارج کر لے گا. تو کتنی موبائل کی بیٹری ختم ہونے سے پہلے ہم لوگوں کو کتنی فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنی موبائل کی بیٹریوں کو چارج کر لیں. تو میرے پیارے دوستو, جب صحبتوں سے, اللہ والوں کی صحبتوں سے, اپنے شیخ کی صحبتوں سے, مشائخ کی صحبتوں سے ایمان کی بیٹری چارج ہوتی ہے تو وہ بیٹری ختم ہونے کی علامت یہ ہے کہ تقاضے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اعمال کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے. لہذا فوراً کیا کرے, فوراً اپنی بیٹری کو چارج کروا لے. اور اگر مان لے کہ جی شیخ کہتے جی دور ہے, پہنچتے پہنچتے تو بالکل بیٹری ختم ہو جائے گی, تو کب اتنا نہیں تو موبائل پر ہی بات کر لے, انشاءاللہ تعالی اس سے اتنی بیٹری چارج ہو جائے گی کہ شیخ کے پاس آفس سے پہنچ جائے گا اور جو ضروری ٹیلی فون آنے ہیں وہ ضروری ٹیلی فون یعنی فرائض اور واجبات اور سنت موقع کے اندر کم سے کم اس کا کام چلتا رہے گا. لیکن اتنا چارج کرا لے وہاں تک گاڑی پہنچ جائے, پھر وہاں جا کر فل چارجنگ کروا لے. اس لیے بعض لوگ چارجنگ تو کرواتے ہیں لیکن فل چارجنگ نہیں کرواتے. وہ کیا, دیکھیں نا جب گاڑی کی بیٹری, سردی کا زمانہ ہوتا ہے, کبھی کوئی لائٹ کھلی رہ گئی یا کوئی اور کام ہے تو بیٹری اس کی ختم ہو جاتی ہے. تب کیا کرتے ہیں, ایک کام تو یہ کرتے ہیں کہ دوسری بیٹری سے بیٹری لگاتے ہیں تاکہ گاڑی اسٹارٹ ہو جائے. لیکن گاڑی اسٹارٹ ہو جائے کافی نہیں ہوتا, بلکہ پھر اس کو فوراً بیٹری والے کے پاس لے جاتے ہیں, کہتے ہیں کم سے کم چلو گاڑی اسٹارٹ ہو کر اس قابل تو ہو گئی کہ بیٹری والے کے پاس لے جائے جا سکتی ہے. پھر وہ بیٹری کو اس کو چارج پہ لگاتا ہے تو دو تین گھنٹے لگاتا ہے, اس کے بعد بیٹری پھر دوبارہ صحیح کام شروع کرنا سے شروع ہو جاتی ہے. تو میرے پیارے دوستو, آج ہماری بیٹری فل چارج اس لیے نہیں ہوتی ہے, وجہ یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر چارجر لگاتے ہیں اس کے بعد پھر بھاگ جاتے ہیں. لہٰذا صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھے ابھی جو ہے وہ چارج ہونا شروع ہوتا ہے کہ فوراً چلے جاتے ہیں. لہٰذا ایک دو جیسے ہی ٹیلی فون کالیں آتی ہیں پتہ چلا پھر لو بیٹری دینا شروع کر دیتے. لہٰذا جہاں ایک دو ہم نے نظر بچاتے ہی اب وہ جو بیٹری ہے ہمارے ایمان کی استعمال ہوتی ہے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اب تقاضے تو شدید ہیں, تقاضے بہت زیادہ ہیں. لہٰذا وہ جیسے ہی بیٹری چارج ہوتی ہے فوراً پھر وہ تھوڑی دیر میں تقاضوں کی شدت آ جاتی ہے, کہتے ہیں صاحب اب کیا کریں, پھر ہم گناہوں سے مغلوب ہو گئے. تو اس لیے ضرورت ہے کہ اپنی بیٹریوں کو صحبتوں سے زیادہ چارج کرے. اس لیے تو فرمایا, میرے مرشد فرماتے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ چلہ لگا لو کم از کم. یہ ہے کم از کم, جس کو چسکا لگے وہ اور زیادہ لگا لے کیونکہ اس کی لذت ہے. یعنی اللہ والوں کی صحبت میں 40 دن گزار لے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جس طرح سے انڈے مرغی کی صحبت میں 21 دن رہتے ہیں, تو انڈوں کے جو مرغی انڈوں کو گرمی اپنی پہنچاتی ہے اس سے انڈوں میں جان پڑ جاتی ہے اور اس کے اندر حیات پیدا ہو جاتی ہے. لہذا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انڈے کے اندر سے چوزہ برآمد ہو جاتا ہے. فرمایا اسی طریقے سے اللہ والوں کے دلوں سے اپنے دلوں کو ملا لے, ان کی صحبت میں 40 دن گزار لے, تو کیا ہوگا, مرغی کی صحبت سے انڈے کو جسمانی حیات ملتی ہے. پر میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت سے ہمارے قلوب کو, ہماری جانوں کو ایمانی حیات عطا ہوگی. اور پھر یہ ایمانی حیات اس کو مل گئی, اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالی تھوڑا تھوڑا آنا بھی وہ کافی ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر سے بھی نفع اور فائدہ ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جو لوگ صحبتوں میں رہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے. حکیم صاحب کے پاس جا کر شکایت کی کہ حکیم صاحب سردی بہت لگتی ہے, جب تک ہیٹر کے پاس یا آگ کے پاس بیٹھا رہتا ہوں معاملہ ٹھیک ہے, لیکن جیسے ہیٹر سے ہٹتا ہوں اور آگ سے ہٹتا ہوں تو فوراً پھر ٹھنڈ لگنا شروع ہو جاتی ہے. تو حکیم صاحب کیا کرتے ہیں, کوئی کشتہ دیتے تھے کہ بھائی کشتہ کھا لو, انڈا دودھ میں پھینٹ کر گرم گرم دودھ پی لو تاکہ جسم کے اندر گرمی پیدا ہو جائے. پھر نتیجہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حکیم اجمل خان دہلی کی سردی اس زمانے میں خوب ٹھنڈ ہوتی تھی, یعنی ایسی سردی کہ اگر ہاتھ کھلا رہ جائے تو ہاتھ کٹ جاتے تھے, ایسی سخت ٹھنڈک ہوتی تھی. تو میرے مرشد فرماتے کہ حکیم محمد تھانوی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ حکیم اجمل خان ایسی ٹھنڈک کے زمانے میں فجر سے پہلے فجر سے پہلے چہل قدمی کرتے تھے, اور وہ کیسے, ایک ململ کا کرتا پہن کر سردی کے زمانے میں. کیوں, میرے مرشد فرماتے ہیں وجہ یہ تھی کہ کشتہ کھاتے تھے, ارق ماؤ لحم پیتے تھے, مرغی کا سوپ, دیسی مرغی کا سوپ, بٹیر کا سوپ اور مرغابی کا سوپ. تو نتیجہ کیا تھا کہ ان کے جسم میں گرمی تھی, زیادہ ململ کا کرتا پہن کر سردی میں گھومتے تھے. تو فرمایا اسی طریقے سے اللہ والوں کی صحبت سے اور پھر اس کے بعد ذکر کا اہتمام کر کے اپنے قلوب کے اندر, اپنی جانوں کے اندر ایمانی بیٹری کو چارج کر لے اور گرمی حاصل کر لے, تو عالم یہ ہوگا کہ ایسا ہی حسینوں کا ماحول ہوگا, بادشاہت ہو, وزارت ہو اور کوئی سارا عالم مل کر اس کو پھر اللہ تعالی کے راستے سے ہٹا نہیں سکے گا. کیوں, ایمانی گرمی کی وجہ سے, اس کے ایمان کو ٹھنڈا نہیں ہونے دے گا. اس لیے فرمایا کہ ضرورت ہے کہ اپنے ذکر سے اپنے روحوں کو, اپنے قلوب کو, اپنی جانوں کو گرم کر رہے ذکر سے. تو جب وہ جان گرم ہوگی تو انشاءاللہ تعالی کیسے ہی ٹھنڈک ہو, ایمان کو ٹھنڈا کرنے والی کیسی ہی چیزیں ہوں, لیکن انشاءاللہ تعالی یہ اس کی ٹھنڈک رہے گی اور پھر فوراً وہ دوڑنا شروع کر دے گا. لہٰذا جب زیادہ ٹھنڈک پڑتی ہے نا تو کیا کرتے, دوڑنا شروع کر دیتے. ہمارے ایک پیر نے بھائی نے بتایا, کشمیر کے رہنے والے, کہا کہ ایک دن وہ میں نے ایک آدھی بالٹی کے قریب دیسی گھی پی لیا, سردی کا زمانہ تھا, آدھی بالٹی کے قریب دیسی گھی پی لیا. اب اس کے بعد اب وہ اس کی گرمی آئی اور کہا کہ اب اس کو, اس دیسی گھی کو جو ہے وہ ہضم بھی کرنا ہے. تو کہا میں نے اٹھایا پھاوڑا, میرا کھیت تھا بس اس میں جو ہے وہ پھاوڑا اٹھا کر اور شروع ہو گیا اور کھیتی باڑی شروع کر دی. کہا فجر تک میں کھیتی باڑی کرتا رہا, عالم یہ ہوا کہ سردی, سخت سردی کے زمانے میں میرے جسم سے جو ہے وہ پسینہ ٹپک رہا تھا. تو پتہ یہ چلا, میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جس طرح سے ذکر کر لیا اور نور تو دل میں پیدا ہو گیا, ذکر کی گرمی تو آ گئی, لیکن اس کے بعد اس چیز سے بھی احتیاط کرنا ہے کہ گناہوں کے اسباب کے قریب نہ رہے. کیونکہ اگر گناہوں کے اسباب کے قریب رہے گا تو انسان ہے, دیکھیں نا جب انسان حرکت کرتا رہتا ہے کتنا ہی گرم لباس پہن لے لیکن اگر ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے تو اس کو ٹھنڈک لگتی ہے, اور اگر لباس ٹھنڈک جو ہے وہ ٹھنڈک سے بچنے کے لیے جو لباس ہے اگر وہ تھوڑا بھی ہوگا لیکن اگر حرکت کرتا رہے گا تو اس کو سردی اتنی نہیں لگتی ہے. کیوں جناب, ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ قاعدہ چلنے سے جو ہے پیدا ہوتی ہے, اسی طرح حرکت سے گرمی پیدا ہوتی ہے. اسی طریقے سے میرے پیارے دوستو, اگر گناہوں کے اسباب کے قریب رہے گا کتنا بڑا ولی اللہ ہوگا, لیکن تقاضے پیدا ہونے بڑھتے بڑھتے اس کے اندر شدت پیدا ہو جائے گی. لہٰذا کیا کرے, جیسے ہی وہ ایسے ہی کوئی مواقع آئے گناہوں کے, فوراً وہاں سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرے اور چلنا شروع کر دے, بلکہ فرار اختیار کرے اور بھاگنا وہاں سے شروع کر دے. اور میرے مرشد فرماتے کیسے, اپنی آنکھ سے بھی بھاگے, کیا مطلب, آنکھوں سے نظر بچائے اور آنکھوں کو حسینوں پر نہ ڈالے اور اپنے جسم کو بھی وہاں سے لے کر بھاگے, اور اسی طرح سے اپنے دل کو بھی ان کے خیالات میں مشغول نہ کرے. تو پھر جو ہے ذکر کا نفع کامل ملے گا. پھر اس کا ذکر کا یہ عالم ہوگا, نہ صرف اس کی صحبتوں سے بلکہ دیکھیں نا, جب ایک بیٹری سے دوسری بیٹری لگائی جاتی ہے تو ضروری ہے کہ جس بیٹری سے دوسری بیٹری چارج کرنی ہے تو چارج کرنے والی بیٹری خود بھی مضبوط ہونی چاہیے. اگر اس کے اندر ذرا سی بھی کمزوری ہوئی, پتہ چلا کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تجھے بھی لے ڈوبیں گے, کہ وہ کیا چارج کرتا ہے وہ خود بھی ڈوب گئی. لہٰذا اس لیے کیا کرتے ہیں, جب اسٹارٹ کرتے ہیں گاڑی اسٹارٹ کر کے بیٹری سے بیٹری لگاتے ہیں اور ریس دے دیتے ہیں تاکہ اس کو اور پاور ملتی رہے. اسی طرح میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ شیخ کے لیے بھی ضروری ہے, مشائخ کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے ایمانی بیٹری کو چارج کر کے اور چارج کر کے رکھ کے فل, تاکہ مریدین کی جو بیٹری جب لگے اور پھر اللہ کی محبت کا ایکسیلیٹر بھی دیتے رہیں تاکہ اس کے اندر تیزی ہو جائے. نتیجہ یہ ہوگا کہ طالبین اور پاس بیٹھنے والے اور صحبت اختیار کرنے والے ان کے ایمان کی بیٹریاں بھی چارج ہوتی رہے گی, اور اس کی بیٹری چارج رہنا بھی ضروری ہے. تو اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں ذکر کا اہتمام ہو, ذکر کا یہ اہتمام ہو, اور فرمائے کہ روزانہ ذکر کرتا رہے. روزانہ ذکر کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی, حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گفت پیغمبر چوں کو بھی درے, عاقبت بینی ازادر ہم سرے, کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی مسلسل دروازہ کھٹکھٹاتا رہے گا تو ایک دن کیا ہوگا کہ ایک دن دروازہ کھل جائے گا اور کوئی سر برآمد ہو جائے گا. لہٰذا فرمائیں یہ مثال کیا دی, یہ مثال اس طرح دی کہ ذکر کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے کہ اللہ مجھے آپ مل جائیے مل جائیے مل جائیے, مجھے اپنا بنا لیجئے, اپنا قرب خاص اور تعلق خاص عطا فرما دیجئے. تو کہہ رہے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے, ایک دن کیا ہوگا دروازہ کھل جائے گا اور یہ اللہ والا بن جائے گا. لہٰذا یہ ذکر اس کو اللہ تک پہنچا دے گا. اور میرے مرشد ایک بات اور فرماتے ہیں, فرماتے کہ دیکھو ذکر کے معرومی رحمت اللہ علیہ کا مضمون ہے, فرماتے عامی خانند ہردم نام پاک, سب لوگ اللہ کا نام تو لیتے ہیں, عامی خانند ہردم ہر وقت اللہ کا نام لیتے ہیں, لیکن فرماتے ہیں اثر نہ کنت, لیکن اس میں اثر نہیں ہوتا, ہمارا ذکر سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا, نظر نہیں آتا فائدہ. کیوں؟ کیونکہ گناہ سے بچنے کا اہتمام ہی نہیں ہے اور سنت پر عمل کرنے کا ذوق ہی نہیں ہے. اور اگر کسی بیوی نے کچھ کہہ دیا فوراً, بیوی نے کچھ کہہ دیا فوراً منہ سے جو ہے وہ پھول جھڑنا شروع کر دیے, وہ کلام شیریں نکلنا شروع ہوا کہ الامان والحفیظ. تو کیا, کیوں فائدہ نہیں ہو رہا؟ لالا معرومی فرماتے ہیں یہ اثر نہ کنت, کیوں اثر نہیں ہوتا؟ کیوں؟ تا نبوت عشق ناک, کہ وہ عشق میں ڈوبا ہوا نہیں ہوتا. اللہ کا نام لیتے تو ہیں لیکن وہ اللہ کا نام عشق میں نہیں ڈوبا ہوا ہوتا, لہٰذا اسی وجہ سے وہ اثر نہیں کرتا. اب کہہ اللہ 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 بس جلدی سے تسبیح کھینچو آگے بڑھو, ادھر باتیں بھی کر رہے ہیں, تسبیح ہاتھ میں رکھی ادھر باتیں بھی کر رہے ہیں, حسینوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے. جیسے کسی نے پوچھا نا, ایک سیاستدان اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی, اب وہ بات بھی کرے تو پوچھا جی آپ کیا تسبیح پڑھتے, اس نے کہا میں جو ہے نا آیت الکرسی پڑھتا ہوں. تو پھر وہ کیسے, لیکن آیت الکرسی پڑھنے میں تو تھوڑا وقت لگتا ہے, واللہ الذی لا الہ الا هو, آگے تو ہے لیکن آپ کے دانے تو بڑے جلدی جلدی گر رہے, تو آپ کیسے آیت الکرسی پڑھتے؟ کہا میں پڑھتا ہوں کرسی 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 کرسی. تو ایسا ذکر نہ ہو لا 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 کھینچا یوں دانے مارے جلدی کٹ 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 کٹ. اس سے بہتر یہ ہے, اس سے بہتر میرے مرشد فرماتے ہیں تم 10,000 دفعہ یہ پڑھتے ہو, اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک تسبیح ذرا محبت سے اور طریقے سے اور خیال سے اور عشق سے اللہ کا نام لے لو, ذرا توجہ سے تھوڑی دیر لگا دو, لیکن اچھی, وہ کہتے ہیں نا جی اچھی چیز جو ہے وہ تھوڑی ہو لیکن اپنا رنگ دکھاتی ہے, جیسا ذکر اللہ تھوڑا ہوگا وہ اثر کرے گا. اس لیے فرمایا بہت ذکر مت کرو, تھوڑا ذکر کرو لیکن محبت سے کرو اور عشق میں ڈوب کر کرو. اس لیے میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو روزانہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص روزانہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھے گا اس کا چہرہ قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا. میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں اس حدیث شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ جس کے لیے منہ چمکانے کا اور منہ اجالا کرنے کا فیصلہ فرمائیں گے اس کو دنیا میں منہ چمکانے والے اعمال نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے اور منہ کالا کرنے والے اعمال یعنی گناہوں سے حفاظت نصیب فرمائیں گے. اور فرمایا کہ لا, جب حدیث شریف میں آتا ہے ایک مشکات شریف کی روایت ہے لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ, کہ لا الہ الا اللہ میں اور اللہ میں کوئی پردہ کوئی حجاب نہیں ہے, نگاہ عشق تو بے پردہ دیکھتی ہے اسے. سبحان اللہ, نگاہ عشق تو بے پردہ دیکھتی ہے اسے اور خیرت کے سامنے اب تک حجاب عالم ہے, یعنی عقل کے سامنے حجاب پردے اور عشق کی نگاہوں سے وہ عاشق جو ہے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو اللہ تعالیٰ کے قرب کو اپنے قلب بینا سے اس کا ملاحظہ عاشق جو ہے وہ کر رہا ہے. اس لیے فرمایا ایک تسبیح لا الہ الا اللہ, اور فرمایا جب ذکر کرو ایسے بیٹھو, اور ایک بات حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو کمر سیدھی کرو, کیونکہ اگر تم نے ابھی سے کمر کو ٹیڑھا کر دیا تو بڑھاپے میں اور کب اس میں نکل آئے گا. حضرت والا کا عالم یہ ہے, ابھی تک ایسے تشریف فرما ہوتے کہ نہیں, کیوں 80 برس سے زیادہ ماشاءاللہ عمر ہے لیکن حضرت والا ابھی تک ایسے تشریف فرما. ہمارے ایسے بیٹھو گے تو وقت سے پہلے بڈھے ہو جاؤ گے. لہٰذا آج کل دیکھو جوانوں کو دیکھو فرن ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, اور بڈھوں کو دیکھو ابھی تک ایسے جو ہے وہ, یہ پتا چلتا ہے کمر کس کا خوب استعمال کیا ہے. لہٰذا کمریں مضبوط ہے, اور آج جوانوں کو آج کل دیکھے ذرا ہو ٹیک لگ چاہیے ہوتی ہے, اور جو ہے وہ بڈھے ماشاءاللہ کیسے بیٹھے. اور ایک تو اچھی غذا کا استعمال ہے, اور میرے پیارے دوستوں صحتوں کا خیال رکھنا. اس لیے فرمایا کہ لا ایک تسبیح پڑھو اور ایسے بیٹھو آلتی پالتی مار کر, اور جب لا الہ کہو تو ہلکا سا دائیں طرف جھک جاؤ, ذرا عاشقانہ ذکر کریں, اور اللہ سے بائیں طرف ایسے تھوڑا تھوڑا یوں ایسے جھومیں, اس طرح جھومنے کا مزہ لے. اور جب لا الہ کہے تو یہ دھیان کرے کہ تمام غیر اللہ میرے دل سے نکل گئے اور الا اللہ سے اللہ کا نور عرش اعظم سے میرے دل میں داخل ہو رہا ہے. اس طرح سے اللہ کا نام ایک تسبیح پڑھے. سبحان اللہ. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اور ایک بات اور میرے مرشد میرے شیخ نے ذکر کے لیے سکھائی کہ اپنی آواز کو بہت بلند نہ کرے اور بالکل آہستہ بھی نہ پڑھے, اتنی آواز رکھے کہ کان بھی سن لے تاکہ کان بھی ذاکر بن جائے, اپنی آواز اتنی ہو کہ کان سن لے اور اتنی آواز ہو کہ دوسرے کو تکلیف بھی نہ ہو, دوسرے کو تکلیف بھی نہ ہو کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی تلاوت کر رہا ہے, کوئی کسی کام میں مشغول ہے, اس کے کام میں بھی حرج نہ ہو اور ہمارا بھی نہ ہو. کیونکہ بالکل آہستہ آواز میں ہوتا ہے تو پھر اس انسان کو دوسرے خیالات, نیند آنا شروع ہو جاتی ہے دوسرے خیالات میں, اور جب کان میں آواز پڑتی رہتی ہے تو ایک تو توجہ بھی رہتی ہے اور دوسرا یہ کہ کان بھی ساتھ ساتھ ذاکر ہوتے رہیں گے.
لا إله إلا الله 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 لا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو اور میرے تن میں بجائے آب و گل اور میرے تن میں بجائے آب و گل درد دل ہو درد دل ہو درد دل درد دل ہو درد دل ہو درد دل غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان میری دولت میری جان و آبرو میری دولت میری جان و آبرو حسرتوں کے غم اگر ہیں راہ میں حسرتوں کے غم اگر ہیں راہ میں سامنے جلوے ہیں ان کے کوبکو سامنے جلوے ہیں ان کے کوبکو دیدے اختر ہے گو حسرت زدہ دیدے اختر ہے گو حسرت زدہ دیدے دل دیکھتی ہے نورے ہو دیدے دل دیکھتی ہے نورے ہو لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. تسبیح اللہ کا نام. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ واذکر اسم ربک اپنے رب کا نام لیتے رہو. اور ہمارے رب کا نام کیا ہے؟ اللہ. اس لیے کہتے ہیں نا کہ جی اللہ کا ذکر کریں. یہ کیسے؟ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کا نام لیتے رہو. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ہماری بڑی بوڑھیا کہا کرتی تھی تو لے اللہ کا نام تیرا سب بنے گا کام. اور فرمایا بازی لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ابھی تو ہم بہت فکروں کے اندر ہے, ٹینشن ہے, اور یہ کام ہے اور وہ کام ہے, تفکرات ہیں, ابھی جب فارغ ہو جائیں گے پھر ذکر کریں گے. تو میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو ایک آدمی مشغول ہے, بہت مصروف ہے. حضرت نے اس کی مثال یوں دی کہ حج کے زمانے کے اندر جو حرمین شریفین کے قریب کے جو دکاندار ہوتے ہیں وہ بہت مصروف ہوتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کھڑے کھڑے چلتے پھرتے شوارما کھا لیتے ہیں, بن کباب, کوئی برگر کھا لیا. تو فرمایا کہ وہ جو شوارما برگر کھاتے ہیں اس سے ان کو طاقت جسمانی ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ حالانکہ تو حضرت کیا جی حضرت ملتی ہے. فرمایا کہ حالانکہ فکر کتنی ہے کہ گاہک آ رہا ہے, یہ مال وہ مال اور یہ سب, لیکن فرمایا کہ جب فکر کی حالت میں جسمانی غذا اثر کر سکتی ہے تو فکر کی حالت میں اللہ کا نام کیوں نہ اثر کرے گا؟ یہ ہماری روح کی غذا ہے. مطلب فرمایا کہ یہ اور ہماری فکروں کا تو علاج ہی اللہ کا نام ہے. ہماری فکروں کا علاج ہی ذکر اللہ ہے کہ ذکر سے ہی تو ہمارا کام بنے گی اور ذکر سے ہی تو ہمارے فکریں دور ہوں گی, ہمارے دلوں کو چین اور اطمینان ملے گا. اس لیے فرمایا کہ اللہ کا نام لو, یہ ہمارے دلوں کے اطمینان کا اور ہمارے دلوں کے چین کا ذریعہ ہے. اور فرمایا جب اللہ کا نام لے تو اس طرح سے کہ ایک زبان دھیان کرے کہ ایک زبان میرے منہ میں ہے, ایک زبان میرے دل میں ہے, اور دونوں سے اللہ کا نام نکل رہا ہے. ہمارے جسم کا بال بال, ہمارے جسم میں خون کا ہر قطرہ, مسجد کے زر و دیوار, مٹی کا ہر ذرہ, درختوں کے پتے, دریا اور سمندر کے ہر قطرے, اور سورج اور چاند اور ستارے, فرشتے اور سارا عالم ہمارے ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے. اور پہلے اللہ پر جل جلالہ کہنا یہ واجب ہے.
اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے,
اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اللہ جل جلالہ وتعالی شانہ، اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، نعرہ مستانہ خوشمی آئے دم، نعرہ مستانہ خوشمی آئے دم، تا ابد جانا چنی می بائے دم، تا ابد جانا چنی می بائے دم، جز بذکر خیش مشغولم مکن، جز بذکر خیش مشغولم مکن، از کرم از عشق معزولم مکن، از کرم از عشق معزولم مکن، اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اے خدائی بندہ را رسوا مکن، اے خدائی بندہ را رسوا مکن، گر بدم من سر من پیدا مکن، محرومی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ اے خدا اپنے اس نالائق بندے کے گناہوں کو مخلوق پر ظاہر نہ فرمائیے، اگرچہ میں نالائق ہوں، مجھے رسوا نہ فرمائیے، اگرچہ گر بدم، اگرچہ میں برا ہوں نالائق ہوں، لیکن میرے گناہوں کو مخلوق پر ظاہر نہ فرمائیے،
اے خدائی بندہ را رسوا مکن، گر بدم من سر من پیدا مکن، یار شب را روز مہجوری مدے، یار شب را روز مہجوری مدے، جان قرب دیدارا دوری مدے، جان قرب دیدارا دوری مدے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اللہ 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 تعالیٰ ذکر کو ہمارے دینی ترقی کا، اپنی محبت کا اور نور کا ذریعہ بنا دے، اور میرے پیارے دوستو اللہ والوں کے قلوب سے ان کے نور سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا ہے کہ اپنے دل میں تھوڑا نور پیدا کریں، تو کیا ہوگا کہ نور کا نور سے رابطہ ہو جائے گا، پھر ان سے ان کے دل سے تعلق مع اللہ اور محبت ہمارے دلوں میں یہ منتقل ہو جائے گی. اس لیے ضروری کیا ہے کہ اپنی بیٹری کو تھوڑا چارج کریں. جب موبائل کی بیٹری چارج ہوگی تب تو موبائل کے سگنل سے رابطہ ہوگا اور اس کے ٹاور سے رابطہ ہوگا. اگر موبائل کی بیٹری چارج نہ ہوگی، موبائل کی گھنٹی سادہ رکھنی چاہیے کہ اگر انسان کبھی بھول جائے. ہیر رانجھا کی لے اپنی جگہ اور سندھ کی لے اپنی جگہ، لیکن سادہ گھنٹی ہو کہ اگر خدا نہ خواستہ مسجد میں بھول بھی جائے، اگر بند کرنا، انسان ہے کبھی بھول بھی سکتا ہے، لیکن گھنٹی سادہ ہو، نہ گانے کی، نہ میوزک کی، اور نہ سندھی لوک اپنے رواج اور رسم کی کوئی ہو کہ انسان مسجد میں بھول جائے تو کم سے کم نماز. پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گانا بجانا مٹانے کے لیے آیا ہوں. آج عالم یہ ہے کہ ہماری مسجدوں کے اندر کیسے کیسے گھنٹیاں اور کیسے کیسے گانے بجتے ہیں، یہ سب موبائل کی برکات ہیں. یا اللہ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دے. جیسے چند ضروری باتیں، کچھ ذرا سنتوں کا مذاکرہ ہو جائے. صف بندی کے لیے، صف بندی کا طریقہ یہ ہے کہ جو پہلا آدمی آئے گا وہ امام کے پیچھے ہوگا. یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ ایک آدمی مسجد پہلے آ جائے لیکن وہ دوسری صف میں کھڑا ہو. بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف اول کو خیر فرمایا اور صف آخر کو شر فرمایا، کہ یعنی ایک آدمی کے لیے وہ محرومی کی بات ہے کہ وہ مسجد میں ہو اور صف اول سے میں پہلی صف میں نماز نہ پڑھے. اس لیے پہلی صف کا اہتمام ہے، اور پہلا آدمی امام کے پیچھے، دوسرا آدمی دائیں، تیسرا آدمی بائیں. اور صف بندی کے اندر اس چیز کا خیال ہو. دیکھیے جو لوگ حرمین شریفین جاتے ہیں، ائمہ حضرات ہمارے یہاں پر بھی اعلان کرتے ہیں تراسو لا تختلفو. تو کیا مطلب؟ یعنی تراسو کا حاصل یہ ہے کہ مل مل کر کھڑا ہو. صف بندی کا طریقہ یہ ہے کہ مل مل کر کھڑا ہونا چاہیے، اور کہ مل کر کھڑا ہو کہ بیچ میں خلا نہ رہے، ایسا مل کر کھڑا ہو. اور پھر دوسرے کے کہ جب صف بندی ہو تو ہمیشہ اس بات کا اہتمام ہوگا جب اگلی صف میں جگہ خالی ہو تو پیچھے صف نہ بنانی چاہیے. لہذا اس لیے آدمی کیا ہے، فوراً جب صف بندی کا اصول یہ ہے کہ جیسے امام آیا تو فوراً کھڑے ہو جائے، اور کھڑے ہوتے ہی ملنا شروع کرتے ہیں درمیان کی طرف، کیونکہ امام درمیان میں کھڑا ہوتا ہے نا، تو صف بندی کے لیے فوراً مل کر درمیان میں ملنا شروع کر دے. یہ نہیں کہ اس کو بلا رہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے، دوسرے کو بلا، بلکہ فوراً ملنا شروع ہو جائے. اور ملتے ملتے پھر جو ہے، جب آدمی دوسری صف میں ہے وہ دیکھے کہ اگلی صف میں کہاں گنجائش ہے، وہاں پر چلا جائے. اس کو پہلے اس کا اہتمام کریں. اور ایک بات اور یہ اہتمام کرنا ضروری ہے کہ صف دونوں طرف سے برابر ہو. ایسا نہیں کہ دائیں طرف نماز پڑھنا صف میں یہ افضل ہے اور اجر کا ذریعہ ہے، لیکن میرے پیارے دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی بائیں طرف جاتا ہے صف کو برابر کرنے کے لیے تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا. لہذا اتنی بڑی فضیلت، اس لیے اہتمام ہو. اصل چیز کیا ہے؟ ضرورت کا ہے کہ اگر دائیں طرف ضرورت ہے تو دائیں طرف جائے، اور بائیں طرف ضرورت ہو کہ جی وہاں پر دو لوگ دائیں طرف چلے جائے تو میں بائیں طرف کو چلا جاؤں. ہاں ہاں، البتہ دونوں طرف برابر ہو پھر دائیں طرف کو ترجیح دینی چاہیے کہ وہاں پر جا کر جو ہے وہ. اس لیے صف بندی میں اس کا اہتمام رکھیں. اور دوسرا یہ کہ جب کھڑا ہو تو دونوں پاؤں کے قبلے کی طرف رکھیں. اور ہمارے مرشد دامت برکاتہم نے ایک سنت اور سکھائی کہ جب اشہد اللہ الہ پر انگلی اٹھاتے نا، اور یہ سنت ہے، اس کا طریقہ فرمایا کہ ایسے کہ ہاتھ انگلی اٹھانے کا، یہ بیچ چھوٹی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی کو ایسے بند کریں، اور بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کے سر کو ملائے اس طریقے سے. پھر اشہد اللہ الہ پر انگلی اٹھائے، اور اللہ پر انگلی کو گرایا جاتا ہے. یہ سنت ہے نا جناب، کہ ہر آدمی کرتا ہے، لیکن اس کا طریقہ اس طریقے سے بنائے. اور اللہ پر جب انگلی گرائے گا تو انگلی کو گرانے کے بعد ران سے نہیں ملنی چاہیے بلکہ ران سے جدا رہنی چاہیے. یہ ران سے انگلی نہ ملے بلکہ تھوڑی سی اٹھی رہے. اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں رفع سبابہ, اور یہ عند الاحناف یہ سنت ہے, یہ بھی سنت ہے کہ انگلی اٹھی رہنی چاہیے. لہذا فتاوی وغیرہ میں دوسرے حضرات نے اس چیز کا ذکر کر دیا, اس کا اہتمام ہو کہ انگلی اٹھی رہے. اور ایک چیز نماز میں بہت بچنے کی ضرورت ہے, وہ یہ کھجلی سے بچے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جب نماز شروع کرنے لگو تو اپنے کان سے ناک سے سب ہر جگہ سے پوچھ لو بھائی کھجلی تو نہیں ہو رہی ہے. جہاں جہاں کھجلی ہو رہی ہے فرمایا پہلے خوب کھجا لو, جتنی کھجلی کرنی ہے پہلے کر لو, اور اس کے بعد جب نماز شروع کر دو پھر کھجلی مت کرو. لہٰذا پہلے جتنی کرنی ہے کر لو, ہر جگہ سب سے پوچھ لو بھائی کہاں کہاں کرنا. فرمایا اللہ اوپر کیا ہے کھجلی کی مشین, پتہ نہیں کہاں کہاں کھجلی ہے, پوری کھجلی شروع. اور پھر مونچھوں کو بھی تاؤ دیتے کہ ایسے پوری نماز میں فرشتوں کو ڈرا رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں میری نماز قبول کرنی ہے. پوری ایسا عالم ہے, کوئی داڑھی سے کھیل رہا ہے, ایسی کوئی فضول حرکت نہ کرے بلکہ بالکل ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے یہ ہو کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے. دیکھو نا کیا عالم ہوتا ہے, تھانے دار کے سامنے کا ہے کوئی ایسے ایسے کرے سیدھے کھڑے رہے. تھانے دار تو بڑی چیز, سپاہی کے سامنے بھی کیسا وہ کرتا ہے. تو اس لیے میرے پیارے دوست اللہ کی عظمت کی, کتنے بڑے مالک کے سامنے ہم کھڑے ہیں, کتنا ان کا کرم ہے کہ ہمیں اپنے دربار میں حاضری کی توفیق عطا فرما دی. اس لیے نماز میں ابھی نہیں, اب ایسے ہی کروٹے بدلے, کبھی یوں کھڑے ہو رہے ہیں کبھی یوں کھڑے ہو رہے ہیں, یہ سب جو ہے وہ ناپسندیدہ حرکتیں ہیں, یہ حرکتیں نہ کریں. اسی طرح ادھر ادھر بھی نہ دیکھے, اس کا بھی اہتمام, یعنی کہ اب ادھر کبھی ادھر دیکھنا کبھی ادھر دیکھنا, ایسے یہ نماز ادھر ادھر کر, بس اپنی توجہ سے کھڑے ہونے کی حالت میں اپنی نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھے. اقامت کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے دو اصول یاد رکھیں, قاعدہ نمبر ایک قاعدہ یہ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر ایک کلمہ ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی دو مرتبہ اللہ اکبر ایک کلمہ بنے گا. اور دوسرا اصول یہ ہے اقامت کا کہ دو کلمے ایک سانس میں کہنے ہیں, ٹھیک ہے نا صاحب, دو اصول ذہن نشین ہو گئے نا. یہ قاعدہ ہے اس کا کہ اللہ اکبر ایک کلمہ ہے, اور دوسرا قاعدہ کیا ہے کہ دو کلمے ایک سانس میں کہنے ہیں. اب کیسے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک سانس میں ہوا نا, دو کلمے ایک سانس میں ہوئے نا جناب. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ دو کلمے نا ایک سانس میں کہے جائیں گے, یہ اقامت پوری مکمل ہو گئی. اور اس میں اب حی علی الصلاۃ یا حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح حی علی الفلاح یا قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ یہ نہ پڑھنا چاہیے, کیونکہ علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامیہ میں حدیث شریف کو نقل کیا, وہ کیا کہ الاذان جزم والاقامت جزم والتکبیر جزم. لہذا اس کا طریقہ کیا ہے, جزم پڑھیں گے, سانس تو نہیں توڑیں گے لیکن جزم پڑھیں گے. کیسے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اس کو بھی ایک سانس میں پڑھیں گے. اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ اقامت کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے الاقامت وتر, وتر ہے. لہذا وتر کے الفاظ بھی اسی طرح بنتے ہیں, کیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح. یہ وتر ہے یا جفت ہے, ابھی جفت ہوا نا اب وتر ہو گیا, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. لہذا اس طرح اس لیے تمام یعنی حدیث مبارکہ سب کو ملائیں تو یہ جو ہمارے اکابرین نے جو طریقہ سکھایا اللہ اکبر بالکل عین سنت کے مطابق. اس لیے اقامت دلائل کے ساتھ تھوڑا سا مختصر سے دلائل دے دیے تاکہ اور تسلی کے, جی ایسی بات نہیں کہ ہمارے بڑوں نے جو بات سمجھائی ایسے نہیں, محقق شدہ بات ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے میرے پیارے دوستوں جب کیا اہتمام سے جس کی ایسی نہیں ہے کہ وہ ایسے اٹھا کے دے, پوری محقق شدہ ہے. لہذا اس چیز میں اپنی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے, اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتا رہے, اللہ والوں کے نقش قدم پر چلتا رہے, ایک ایک کام ان کا عین سنت کے مطابق ہے, اس کا اہتمام کرتے ہیں. کہ خصوصاً اللہ تعالیٰ نے ہمارے شیخ دامت برکاتہم کو حضرت مولانا حبرام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسا کہ ایک ایک سنت پر کیسی گہری نظر. کہ اب دیکھیں نا اذان کے اندر مؤذن کیا کرتا ہے, کیسے کہ حی علی الصلاۃ پورا سینہ پھیر لیتا ہے, یہ طریقہ درست نہیں ہے.
کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے لوا عنقہ کہ اپنے عنق کو پھیرنا ہے, صدرہ نہیں ہے, سینے کو نہیں پھیرنا, عنق. اور عنق کس کو, گردن کو بولتے ہیں کہ نہیں, اس لیے معانقہ عنق سے ہے. لہذا اس معانقے کے اندر اب کیا, معانقے میں مصادرہ نہیں, سینہ نہیں ملایا جائے گا, بلکہ گردن سے گردن ملائی جائے گی. اصل معانقہ تو یہ ہے کہ کیا ایسے ملاقات کرے کہ گردن سے گردن ملے, یہ معانقہ کہلاتا ہے. لہذا وہ سینے سے سلے ملانا, اس لیے اردو میں بھی کیا کہتے ہیں, گلے ملنا, سینہ ملنا تھوڑی بولتے ہیں. لہذا معانقہ کا ترجمہ اردو میں بھی گلے ملنا, نہ کہ سینہ ملنا, کیوں صحیح. اس لیے ایسے معانقہ ہو تو ایسے گردن سے گردن ملائے کہ یہ گردن سے گردن اس طریقے سے. اور معانقہ کی بھی تین سنت ہے, وہ کیا, تین وقت میں کہ جب کوئی مسافر آئے اس سے معانقہ سنت ہے. لیکن اگر کوئی عالم یا اللہ والا یا ان کا کوئی غلام ہے اور بیان ہو تو بیان کے بعد ہر ایک اس سے معانقہ نہ کرے, سبھی معانقہ کریں گے تو بےچارے گا کیا حال ہوگا. اس لیے اگر وہ مسافر پر اکتفا کر لے, ہاں ایسا ہو کہ تھوڑے لوگ ہو تو چلو اور بات ہوتی, لیکن ہر آدمی دیکھو نا, اگر وہ پتہ جب 500 آدمی ہے تو اس بےچارے کا کیا حال ہوگا. اور پھر لوگ ظالم ایک نہیں تین تین گلے ملتے, ایک بھی نہیں تین تین, جیسے عید پر ہے, عید پر گلے ملنا کتنی مصیبت لگتی ہے. کیا ایک آدمی کھڑا تھا ٹھک 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 ایسا لگتا ہے بٹن دبائے, اس لیے تو ایسی مصیبت ہے, ایسا ایسا کرتا ہے کہ انسان ایسا مشین دبائے اور یوں چلنا شروع ہو گیا. اور پھر پوری عید کا بھری ہوئی, پتہ 500,000 آدمی ہے, کیا حال ہوتا ہے, خود بھی تکلیف ہے. اس لیے تو کہ عید میں گلے کا نہ ملنا سنت ہے. تو لہذا معانقہ جو ہے اس کی سنت کیا ہے کہ یہ گلے سے یہ گردن ملانا. تو میرے پیارے دوستو, حی علی الصلاح کے اندر جو ہے وہ سینہ نہیں پھیرا جائے گا کہ ایسے کر رہے ہیں, یہ طریقہ درست نہیں ہے, بلکہ صرف اپنی گردن کو پھیرا جائے گا کہ گردن کو پھیرا, پھر کہا حی علی الصلاح, پھر گردن واپس لائے, پھر لے کر گئے حی علی الصلاح, پھر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ. اور پھر اس میں اور بھی ہے کہ بہرحال ہمارے بزرگوں نے اذان کا طریقہ پورا سکھایا حضرت والا کا, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, نماز کا اور پوری سنتوں کا اہتمام, ایک ایک چیز فرمایا کہ دیکھو کھانے سے پہلے ہاتھ دھو, تو ہاتھ دھونا سنت ہے تو اس کو پہنچو مت, اور کھانے کے بعد جب ہاتھ دھو تو اس کو پہنچ بھی سکتے ہیں نہ بھی پہنچے, دونوں سنت ہے. اور ایک بات اور سکھائی کہ کھانے کے بعد کلی کا کرنا بھی سنت ہے, کیونکہ ہاتھ بھی دھوئے اور کلی بھی کرے, اس کا بھی اہتمام کرے. اور ایک چیز اور یہ کہ مسواک کا اہتمام کریں, مسواک کا اہتمام کریں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ صلاۃن بسواک افضل من 70 صلوات, کہ جو نماز کے مسواک والی نماز ہے اس کا ثواب 70 نمازوں سے زیادہ ہوتا ہے. اب بتائیے کتنا معمولی سا کام, ذرا سا دانتوں کو رگڑنا ہی ہے, لیکن یہ سب رگڑنا نہیں ہے, اس کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے کی وجہ سے کیا انعام مل رہا ہے, 70 نمازوں سے زیادہ ثواب. نماز اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق دے رہے ہیں, تھوڑی سی محنت کر لیں, تھوڑی سی توجہ کر لیں تو نماز کا ثواب کتنا, 70 نمازوں سے زیادہ بڑھ جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ انسان دیکھو کیا کوشش کرتا نا کہ جی کوئی پیکج مل جائے, کوئی پیکج مل جائے موبائل فون کا. جیسے کلاس ہو رہی تھی, پروفیسر نے کہا دیکھو اگر کوئی لڑکا لڑکیوں کے سیکشن میں گیا نا تو پہلی دفعہ جانے پر 100 روپے ہوں گے, دوسری دفعہ جانے پر 200 اس کو فائن دینا پڑے گا جرمانہ, تیسری دفعہ جانے پر 500 روپیہ دینا پڑے گا. ایک لڑکے نے کھڑے ہو کر کہا سر کوئی ماہانہ پیکج نہیں مل سکتا. تو لہذا اب وہ پیکج کے لیے کتنا کرتا ہے. تو میرے پیارے دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سکھا دیا کہ ثواب نماز کا ثواب 70 نمازوں سے زیادہ بڑھ جائے گا. اور علامہ شامی کی ایک بات اور میرے مرشد نے سنائی, فرمایا کہ اور کیا فائدہ کہ موت کے وقت میں مسواک کلمہ شہادت کو یاد کراتی ہے, تو ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا. کتنی بڑی نعمت ہے مسواک کی سنت سے. اللہ تعالیٰ اور بھی سنتیں سیکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجئے کہ چلو اب مانگ بھی لینا کہ اللہ آپ نے اپنے یاد کی توفیق عطا فرمائے, کچھ کہنے کی سننے کی, اپنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ اس کو قبول فرما لیجئے, کمیوں کو تائیوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے یا اللہ اس ہمارے بل بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا, اخلاقی ترقی کا ذریعہ بنا, اپنی محبت کا ذریعہ بنا, اپنی محبت معرفت کا ذریعہ بنا, ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے. یا اللہ ہماری جانوں کو اپنا قرب اور تعلق خاص نصیب فرما دیجئے, ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو راضی رکھیں اور ہر سانس آپ کو خوش کریں اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کی نافرمانی میں نہ گزاریں. یا اللہ ہماری کمزوریوں کو معاف فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری اخلاقی غلطیوں کو معاف فرما. یا اللہ تعالی ہمارے ذمے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اس میں آسانیاں پیدا فرما, ہمارے لیے تقوی کو آسان فرما, اپنی محبت اور قرب کے حصول کو آسان فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ عطا فرما, فرما دیجئے، اور اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے ہمیں صحت جسمانی بھی عطا فرما اور صحت روحانی بھی عطا فرما دیجئے، اپنا قرب اور تعلق خاص ہم سب کو نصیب فرما دیجئے، اور یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما دیجئے، اور یا اللہ ہم سب کو سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اخر دعوانا الحمدللہ۔